الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فلسفہ امامت اور تکامل انسان. آج کیا تھا کہ ہم اس وقت تک یہ سمجھنے پر قادر نہیں ہو سکتے کہ امامت کا مقصد کیا ہے جب تک ہمیں امامت کی حقیقت نہ معلوم ہو جائے. اور اسی زمن میں عرض کیا تھا کہ وہ تصور امامت کا جو دو فرقوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے قائم ہوا ہے وہ ایسا تصور نہیں ہے جو امامت کا مفہوم قرآن نے بیان فرمایا ہے. اور جس امامت سے ہماری گفتگو ہے اور بات ہے, اور بطور مختصر یہ کہ وہ امامت جو امتیاز ہے مذہب تشیع کا, اور اسی سلسلے میں یہ تصور صحیح تصور نہیں ہے. یعنی امامت کے معنی کرنا فقط حکومت, اور خلافت کے معنی بھی فقط حکومت میں کرنا ایسے نہیں ہے, بلکہ حکومت امامت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے, امامت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے, ذمہ داریوں میں سے ہے. حتیٰ اس سے بھی وسیع تر امامت کا مفہوم موجود ہے. اگرچہ جب بھی ہم امامت کے متعلق سوچتے ہیں اور مفہوم امامت سے ہمارا سروکار ہوتا ہے, یا کلمہ امام سنے ہم تو فوراً ہمارا ذہن دوڑ کے چلا جاتا ہے اس طرف کے بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت کی جانشینی کی طرف ہمارا ذہن فوراً منتقل ہو جاتا ہے, خلافت کی طرف. حالانکہ قرآن مجید نے امامت کا جو تصور دیا ہے وہ امامت حضرت کے رحلت سے پہلے کی بھی امامت ہے, خود پیغمبر اکرم کو بھی منصب حاصل ہے, اور حضرت سے پہلے بھی دیگر آئمہ جو گزرے ہیں پہلے ان کو بھی یہ منصب اور یہ عہدہ ان کو بھی حاصل ہے, اور حضرت کی رحلت کے بعد بھی سلسلہ امامت باقی ہے اور برقرار ہے. اگرچہ جب ہم سنتے ہیں کلمہ امام و امامت تو ہمارا ذہن فوراً آ جاتا ہے وہ امامت کا سلسلہ یا وہ زمانہ جو حضرت کی رحلت کے بعد شروع ہوتا ہے, اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ امامت کا سلسلہ مورد اختلاف ہے, محل اختلاف واقع ہوا ہے, آپ نے قبول کیا دوسروں نے اس سلسلے کو قبول نہیں کیا, اس وجہ سے یہ امامت کا سلسلہ جو ماننے والے ہیں ان کے نزدیک بہت ہی با اہمیت ہے, جو نہیں ماننے والے ان کے نزدیک بھی البتہ با اہمیت سلسلہ ہے، لیکن بنیادی طور پر جب ہم امامت کا تصور قائم کریں اور قرآن سے استفادہ کریں کہ امامت کیا چیز ہے اور خداوند تبارک تعالیٰ نے یہ کیسا منصب ہے جو انسان کے لیے تجویز کیا ہے، تو یوں نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جانشین کون ہے، جانشین کی بات نہیں ہو رہی، امام کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ رسول اللہ خود زندہ ہو تو بھی امام ہے، رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے امامت ہے، رسول اللہ کی ولادت سے پہلے امامت ہے، اور دیگر انبیاء کے ادوار میں اور مختلف دور میں بھی امامت ہے. تو جب آپ امامت سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس وسیع معنی میں، اس عام معنی میں ہم امامت کو اتنے وسیع دائرے میں لیتے ہیں. جس طرح سے نبوت ہے، نبوت بھی ایک منصب الہی ہے. البتہ نبوت عامہ اور نبوت خاصہ، یہ دو اصطلاحیں ہیں عموماً استعمال کی جاتی ہیں علم کلام میں اور علم عقائد میں. اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ نبوت خاصہ سے مراد ہوتی ہے خاص کر نبی خاتم کی نبوت، اور اس سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کی نبوت کو کہا جاتا ہے نبوت عامہ. اور دونوں اصول میں سے ہیں، اصول دین میں سے، یعنی عقائد میں سے. ہمارا اعتقاد نبوت عامہ پر بھی ہونا چاہیے اور نبوت خاصہ پر بھی ہونا چاہیے. نبوت خاصہ یعنی نبی خاتم اور نبی آخر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم پیغمبر اکرم کو نبی مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے علاوہ یا پیغمبر اکرم سے پہلے کسی کو نبی نہیں مانتے یا کوئی نبی نہیں تھا. بلکہ جو پیغمبر اکرم کی نبوت کو مانتا ہے اور پہلے کے انبیاء کو نہیں مانتا، تو اس نے گویا کسی نبی کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کیا، حتیٰ اس نے پیغمبر اکرم کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کیا. چونکہ قرآن نے دین کا جو تصور دیا ہے اور تعلیمات دین کا جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جدائی نہیں ڈالی جا سکتی. یعنی یوں نہیں کہہ سکتے آپ کے نومن و بباس و نقفر و بباس. چونکہ ایک طریقہ ہے اول صدر اسلام سے آج تک، بلکہ صدر اسلام بھی نہ کہیں، اسلام سے بھی پہلے جتنے ادیان الہی اور شرائع آسمانی خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان میں بعض لوگوں کا عکس العمل ان ادیان کے مقابلے میں یہ تھا کہ نؤمن بباس و نکفر بباس. یعنی ابھی اسی ایک جملے کی تشریح کروں تھوڑی سی، کہ لوگ جب ایک دین آتا ہے، جب ایک مسلک آتا ہے، جب ایک نظریہ، ایک آئین آسمانی جب انسان کے لیے آتا ہے، تو تین قسم کے طبقے ممکن ہے پیدا ہوں، عکس العمل دکھائیں. ایک وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے مکمل طور پر اس نظریے کو رد کر دیا ہے، اس دین آسمانی کو، جیسے انبیاء کے مختلف قومیں تھیں. حضرت نوح کی قوم تھی، انہوں نے رد کر دیا. حضرت لوط کی قوم تھی، انہوں نے اس نظریے کو رد کر دیا. حضرت ہود کی قوم تھی، انہوں نے اس نظریے کو قبول نہیں کیا. اور بہت ساری اور قومیں جنہوں نے قبول نہیں کیا. بعض ایسی قومیں آئی ہیں کہ جنہوں نے پورے کے پورا جو کچھ نبی لے کر آئے ہیں وہ سب کچھ قبول کر لیا، انہوں نے مکمل طور پر مان لیا. بعض ایسے تھے کہ انہوں نے پسند و ناپسند کی بات کی ہے، کہ جو پسند تھا اس میں سے اس کو مان لیا، جو ناپسند تھا اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے رد کر دیا اس کو. خب آپ کو اسی دین اسلام میں بھی، شریعت اسلامیہ میں بھی آپ کو یہ تین طبقے نظر آئیں گے. ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے سرے سے رد کر دیا شریعت اسلامیہ کو، ایک وہ ہے جنہوں نے مکمل طور پر اس کو مان لیا، اور تیسرا وہ طبقہ ہے جنہوں نے ایک حصہ اس کا مان لیا اور ایک حصہ اس کا چھوڑ دیا ہے، یا عمل میں چھوڑ دیا یا نظریاتی طور پر ہی اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے ترک کر دیا ہے. یہ وہ قرآن مجید نے سخت ترین مذمت کی ہے اسی طبقے کی، کہ یہ جو کہتے ہیں نؤمن بباس و نکفر بباس، یعنی بعض لے لو اور بعض چھوڑ دو. جیسے ہے نا، بعض عبادتیں ایسی ہیں، جیسے ماہ رمضان ہے ابھی، اور آپ پہلا روزہ رکھیں دوسرا نہ رکھیں، تو پہلا قبول ہے، دوسرا رکھا ہی نہیں ہے تو قبول کیسے ہوگا. اب تیسرا رکھیں چوتھا نہ رکھیں، تو جو رکھتے جائیں گے وہ قبول ہے، جو نہیں رکھا آپ نے وہ قبول نہیں ہے، روزہ ہی نہیں رکھا آپ نے. لیکن جب نظریہ دین کو قبول کیا جاتا ہے، آئین اسلامی جب مانا جاتا ہے اور قرآنی تعلیمات کو جب قبول کرنے کی باری آتی ہے، انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں اس حد تک مانتا ہوں یہ قبول ہے اور اس حد تک نہیں مانتا ہوں وہ قبول نہیں ہے، بلکہ ایک مطلب بھی اگر، ایک شک بھی اگر انسان نے اس میں سے قبول نہ کی تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے مکمل طور پر چھوڑ دیا، ریجیکٹ کر دیا ہے اس نے دین کو، مکمل طور پر اس کو رد سمجھا جائے گا، یعنی پورا دین مان لیا، صرف ایک شک دین کی نہیں مانی، چھوڑ دی، قبول نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ مترادف سمجھا جائے گا اس کے کہ گویا کچھ بھی قبول نہیں کیا، گویا کیا بلکہ حقیقتاً کچھ بھی قبول نہیں کیا انسان نے. اس وجہ سے اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں ہم پیغمبر اکرم کی نبوت پر، اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہم سابقہ انبیاء کی نبوت پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. یہ دو سلسلے ہو جائیں گے، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ، اور دونوں پر اعتقاد مساوی حیثیت سے انسان کے یقین اور اعتقاد میں شامل ہے. اسی طرح آپ کہیں امامت بھی ہے، امامت بھی ایک ہے امامت خاصہ اور ایک ہے امامت عامہ. امامت خاصہ یعنی وہ آئمہ خدا جو بعد از پیغمبر اکرم خدا نے ان کو منصب امامت پر فائز کیا ہے اور منصب امامت پر ان کو منصوب کیا ہے. امامت عامہ یعنی پیغمبر اکرم سے پہلے کے جو آئمہ گزرے ہیں وہ سب کے سب، ان کی امامت پر بھی اعتقاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے. اب یوں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امامت کو صرف اسی حصار میں لے آئیں کہ امامت شروع ہی پیغمبر اکرم کے بعد ہوئی ہے، منصب امامت کا آغاز ہی رحلت پیغمبر اکرم کے بعد ہوا ہے، نہ ایسے نہیں ہے. یہی آیہ کریمہ جو صدر کلام میں آپ کی خدمت میں شرف تلاوت اس کا حاصل ہوا ہے، اس آیہ مجیدہ میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ابراہیم نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، خلیل تھے، ولی تھے، سب کچھ تھا، اس میں خدا نے فرمایا کہ اب ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بھی مقرر کر دیا ہے، اب آپ لوگوں کے امام بھی ہیں. بس معلوم ہوا کہ ابراہیم امام تھے. قرآن نے صراحت کے ساتھ حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا کہ داؤد امام تھے، اور دیگر انبیاء کے متعلق بھی ایسے ہی ہیں. ہو سکتا ہے ایک نبی کے پاس کئی عہدے ہوں، نبی نبوت بھی رکھتا ہو، نبی کی رسالت بھی ہو، اور نبی امامت بھی رکھتا ہو، اور کئی عہدے ہو سکتے ہیں، منصب جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کو سونپے گئے ہیں. پس جب ہم امامت کے معنی کر رہے ہیں اور امامت کے فلسفہ سے جب بات کر رہے ہیں تو ہماری مراد یہ امامت ہے کہ جو تمام انبیاء، البتہ جو انبیاء آئمہ ہیں، یہ بھی لازمہ نہیں ہے اس کا کہ ہر نبی امام بھی ہوتا ہے، نہ، ممکن ہے ایک نبی ہو اور امام نہ ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک شخص نبی ہو اور رسول نہ ہو، فرق ہے نا، نبی میں اور رسول میں بھی فرق ہے. اور ممکن ہے ایک نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو اور ساتھ ساتھ امام بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں. بس یہ تعبیر بھی درست نہیں ہے، امامت کا آغاز نبی اکرم کے بعد ہوا، یہ تعبیر بھی درست نہیں ہے، چونکہ خود حضرت امام تھے، پیغمبر اکرم خود امام تھے، اور حضرت سے پہلے کے انبیاء جیسے حضرت ابراہیم بھی امام تھے. ہم یہ نہیں کہیں کہ سلسلہ امامت خدا نے آغاز کیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ دو سلسلے تھے خدا نے بشر کے لیے مقرر کیے، بشر کی ہدایت کے لیے، ایک سلسلہ نبوت اور نبوت کے ساتھ ساتھ سلسلہ امامت. اب حکمت خداوندی کا تقاضا یہ ہوا کہ سلسلہ نبوت کو خدا نے روک دیا، لیکن سلسلہ امامت مسلسل جاری ہے، قیامت تک جاری ہے. اس میں نہیں کہا کہ یہ مثلا امام آئے اور آ کر گزر گئے، اگرچہ امام آخر الزمان آخری امام ہے، یعنی امام خاتم ہے، وہ نبی خاتم ہے اور یہ امام خاتم ہے، لیکن نبی خاتم اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، لیکن امام خاتم اس دنیا میں زندہ و جاوید ہیں اور ابھی موجود ہیں. یعنی زندہ معنی میں ظاہری حیات مراد ہے، وإلا حقیقی حیات میں تو انبیاء بھی زندہ ہیں. ظاہری حیات سے مراد یہ ہے کہ ولی خاتم اور امام خاتم ابھی بقید حیات ہیں. طب اب اس امامت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں خدا نے اول سے امامت کا سلسلہ شروع کر دیا نبوت کے ساتھ ساتھ؟ بلکہ یوں کہیں کہ رسالت کا سلسلہ بہت بعد شروع ہوا اور امامت رسالت سے بھی پہلے، سلسلہ امامت رسالت سے بھی پہلے اس کا آغاز ہوا. کل تعریف کی تھی آپ کی خدمت میں کہ علماء اہل سنت کے بھی کسی حد تک، یعنی اکثریت اہل سنت کے علماء امامت کی اس تعریف کو مانتے ہیں، اور علماء امامیہ بھی اس تعریف پر اتفاق رکھتے ہیں کہ امامت ایک ریاست عامہ کو کہا جاتا ہے، ایک عام ریاست کو، عمومی ریاست کو کہا جاتا ہے جو دین اور دنیا دونوں میں ہو. عرصیت ہے کہ یہ تعریف اتنی زیادہ مناسب تعریف نہیں ہے، چونکہ اس سے سن کر انسان کے ذہن میں فوراً حکومت اور حکمرانی کا تصور آ جاتا ہے جو امامت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، نہ یہ کہ خود امامت مکمل یہی ہے. اگر کوئی صحیح تعریف پھر ہم سے پوچھے امامت کی صحیح تعریف کیا ہے، تو ہم کیا بتائیں گے، کیا کہہ سکیں گے کہ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام، اب ہم نصوص شرعیہ سے استفادہ کرتے ہیں کہ امامت کی تعریف نصوص شرعیہ میں کیا ہوئی ہے. روایات میں پورا ایک باب ہے، اصول کافی میں اور کتب میں بھی ہے، ایک وہ بڑا مدرک ہے، منبع اس بات کے لیے اصول کافی ہے. اصول کافی میں ایک پوری کتاب ہے بنام کتاب الحجہ، ترتیب اصول کافی کی ہے کہ پہلی جلد ہے، پہلی جلد میں چند کتابیں ہیں. پہلی کتاب عقل میں ہے، دوسری کتاب علم میں ہے، اور تیسری کتاب توحید میں ہے، اور اس کے بعد ہے باب حجہ، کتاب الحجہ. اس کتاب میں تمام امامت سے متعلقہ روایات اور احادیث جو معصومین نے بیان کیے ہیں موجود ہیں. اس کتاب الحجہ میں روایات میں استفادہ یہ ہوتا ہے کہ امام کس کو کہا جاتا ہے؟ معصوم نے جو کلمہ استعمال کیا ہے اس کے لیے وہی حجت کا کلمہ استعمال کیا ہے، امام یعنی حجت. لیکن ہماری بات یہ نہیں ہے، الفاظ میں نہیں ہے کہ مناسب لفظ کون سا ہے، امام کہیں یا حجت کہیں، نہ امام ہی کہیں. مقصد یہ ہے کہ امام کے معنی کیا ہیں، امام یا نیچے. معصوم نے امام کی تشریح میں جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ ہے کلمہ حجت، اور حجت کے لیے تعبیر یہ بیان فرمائی ہے روایت میں اصول کافی میں. یہ میرے پاس کتاب نہیں ہے کہ میں آپ کو صفحہ دیکھ کر حوالہ دیتا، تلاش کریں مل جائے گی انشاءاللہ حدیث آپ کو، ایک نہیں بلکہ کئی حدیثیں اس مضمون کی. معصوم یہ فرماتے ہیں کہ الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت قبل الخلق خلق ہے، اور خلق کے ہمراہ بھی حجت کا ہونا ضروری ہے، اور مخلوق کے بعد بھی حجت کا ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں ہم امامت کو کہاں سے لیتے ہیں اور معصوم نے امامت کو کہاں سے آغاز کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہمیں امام کی ضرورت ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ انسان نے جس دن اس قرہ ارض پر قدم رکھا ہے اس کو امام کی ضرورت ہے. اصل امام کے بغیر انسان اس قرہ ارض پر قدم رکھنے کا مجاز بھی نہیں تھا بغیر امامت کے. کیوں بغیر امامت کے انسان زمین پر زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ امام فرما رہے ہیں کہ حجت قبل از خلق ہے، حجت مع الخلق ہے، و حجت بعد از خلق ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ امام اور وہ حجت نبی بھی ہے اور وہ حجت رسول بھی ہے، ہمیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ ہم صرف اس امامت سے تو بات نہیں کر رہے کہ جہاں پر صرف امام ہو، نہ اچھے بہتر امام بھی ہو، نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو، سارے منصب الہی اس کو حاصل ہوں، وہ امام بھی ہماری بات میں شامل ہے. چونکہ ہم عرض کیا نا کہ رسول اللہ کی جانشینی میں نہیں گفتگو کر رہے، تاکہ آیا رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کیا ہے یا نہیں کیا، بھلے یہ بات ہے، اگر یہ بھی موضوع رکھا جا سکتا ہے آپ کو ایک سیمینار اور ایک مذاکرہ، ایک مجلس، ایک عشرہ اس پر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کیا یا نہیں، اگر کیا تو کس دلیل سے اور کس کو کیا، کہاں کیا، کس دلیل سے کیا، یہ اپنی جگہ پر ایک الگ موضوع ہے. اس وقت ہماری بات فلسفہ امامت میں ہے کہ خدا نے منصب امامت انسان کے لیے کیوں مقرر کیا، کیوں ابراہیم کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کیوں حضرت داؤد کو خطاب آیا کہ آپ امام ہیں لوگوں کے، کیوں پیغمبر اکرم کو امام قرار دیا، اور پیغمبر کے بعد کیوں بعض ہستیوں کو خدا نے امام قرار دیا؟ آپ کیا تھا نا کہ فلسفہ امامت میں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو فقط ایک سوال جہاں پر مطرح ہے اور اٹھ رہا ہے، فقط ایک سوال کا جواب مل رہے ہیں، اور یہ کہ امامت کیوں، لماذا، فقط اس سوال کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. جیسا کہ آپ کیا تھا کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نبوت کیوں، نہیں یہ کہ کون نبی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، جدا باب ہے، اس سے الگ بات ہونی چاہیے، لیکن ایک گفتگو یہ ہے کہ نبی کیوں، آخر بشر کو کیا ضرورت پڑی نبوت کی، کس مشکل کے حال کے لیے انسان کو نبوت کی ضرورت ہے، یا خدا کو ضرورت ہے یا انسان کو ضرورت ہے، بالآخر کس کی ضرورت ہے؟ خب اب جب کہ معلوم ہوا کہ سلسلہ حجت و امامت اس طرح سے ہے کہ اولین انسان جو قرآن عرض پر آئے اس کو بھی امام کی ضرورت ہے، وہ آخرین انسان جب زمین سے سارے انسان ختم ہو جائیں، اور روایت کی یہ بھی روایت ہے اسی اصول کافی میں ہے کہ جب زمین پر تمام انسانیت کا خاتمہ ہو جائے اور صرف دو انسان باقی رہ جائیں تو ایک کا حجت اور امام ہونا ضروری ہے. یعنی یوں نہیں ہوگا کہ لوگ سب اٹھ جائیں گے، حجت لوگوں میں سے اٹھ جائے اور لوگ زندگی بسر کرتے رہیں اور پھر ایک زمانہ آئے کہ لوگ بھی اس زمین سے ختم ہو جائیں. آخری نفر جو خدا اس زمین سے اٹھائے گا وہ امام کو اٹھائے، آخری انسان جو اٹھائے گا. البتہ اس کو ابھی آپ کسی جگہ تطبیق نہ کرتے جائیں، یعنی ہم کہا ہے نا ہماری بات ابھی مصادیق میں نہیں ہے کہ وہ حجت کون ہوگی، یہ ایک الگ بات ہے. یعنی آخری حجت جو زمین سے خدا اٹھائے گا اور اس کے بعد کوئی انسان نہیں ہوگا، یعنی قیامت آ جائے گی، وہ کون ہوگا ابھی اس کے جواب کو نہیں تلاش کر رہے، فقط یہ دیکھ رہے ہیں کہ امامت اس طرح سے ہے کہ قبل از خلق، بعد از خلق و ہمراہ با خلق. اب آپ دیکھیں کہ انسانیت کو، بشریت کو امامت نے گھیرا ہوا ہے، امامت کے لپیٹ میں ہے بشریت. اس سے پہلے کہ انسان وجود میں آئے خدا نے منصب امامت جال کیا، اور اس سے پہلے کہ انسان زمین سے اٹھ جائے آخری انسان جو اٹھے گا وہ امام ہوگا، اور بیچ میں بھی انسان ہے اور امامت ہے. اس طرح سے امامت گھیرے ہوئے ہے انسان کی کل زندگی کو، پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں. اب یہاں پر یہ بات کرنا کہ امام حکمران ہوتا ہے، حکمران کیوں چاہیے ہمیں؟ حکمران کہتے ہیں اس لیے چاہیے کہ ہر جو مرض نہ ہو. ہر جو مرض ختم کرنے کے لیے تو امام نہیں چاہیے، ہر جو مرض ختم تو کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. آج دنیا میں مختلف نظام جا رہی ہیں جنہوں نے کوشش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ہر جو مرض ختم کیا ہوا ہے. آپ کے ہاں امامت کا تصور پایا جاتا ہے ہر جو مرض بہت زیادہ ہے، اور ایسے ممالک ہیں جو اصلا نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، کسی کو بھی نہیں مانتے، ان کے ملک میں کوئی ہر جو مرض نہیں ہے، کوئی جھگڑا فساد دنگل ان میں نہیں ہوتا، کوئی دہشت گردی، قتل و غارت، چوری ڈکیتی نہیں ہوتی وہاں پر. معلوم ہوا کہ ہو سکتے ہیں یہ کام، بغیر امام کے بھی صلح برقرار ہو سکتی ہے، بغیر امام کے یہ کام ہو سکتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ خدا نے جھگڑے مٹانے کے لیے منصب امامت مقرر نہیں کیا، بلکہ کوئی اور مقصد ہے، اس سے کہیں عظیم تر مقصد ہے. انسان کے جھگڑے مٹ جائیں، انسان کہیں نہیں پہنچتا، جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے. فرض کر لیں ابھی یہاں کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے، اپنے ساتھی سے سیٹ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے آپ کی، خدا نخواستہ تو کار ہو جاتی ہے، ایک آدمی ساتھ والا آپ میں آ کر صلح و صفائی برقرار کر دے، تو آپ پھر بھی اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب جھگڑ رہے تھے تو بھی اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب جب کہ آپ میں صلح برقرار ہو گئی ہے تو بھی اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور امام اس لیے نہیں آتا کہ جھگڑالو لوگوں کا جھگڑا مٹا کے ان کو اسی سیٹ پر بٹھا دے، بلکہ امام آتا ہے کس کے لیے؟ اس لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے یا مقرر کیا ہے یہ عہدہ کہ میں نے یہ مخلوق خالق کی ہے، اور یہ مخلوق ہے سرگردان، یہ مخلوق ہے حیران، یہ مخلوق ہے پریشان، یہ مخلوق ہے اندھی، یہ جاہل غافل، اور اس کو اپنا مقصد خلقت معلوم نہیں ہے. میں نے امامت کا منصب اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ یہ شخص یا اس منصب کا حامل انسان پوری بشریت کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے مقصود خلقت تک پہنچا دے، نہیں کہ فقط ان میں جھگڑے مٹائے. البتہ اس کا کام ہے، وہ قاضی بھی ہے، उसका काम है झगड़े मिटाना। लेकिन झगड़े मिटाए क्यों? झगड़े मिटा के उनको कहे अपने घर में बैठो ना, झगड़े मिटा के उनको कहे कि आसूदगी के साथ और पूरी तवज्जो के साथ, आगही के साथ अपने मकसद खिलकत की तरफ उनको मुतवज्जे करे, नहीं कि झगड़ा मिटा के उनको कहे कि अपने घर में बैठ जाओ। अगर यूं है मकसद कि इमाम चाहिए हमें कि इंसान को अपने मकसूद खिलकत तक पहुंचाए और मदद करे, अलबत्ता असल तो पहुंचाने वाला खुदा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अकीदा कल भी एक सवाल के जवाब में यही अर्ज किया था कि हकीकत में ज़ात खुदा है खालिक, ज़ात खुदा है हादी, ज़ात खुदा है रहनुमा, ज़ात खुदा है। अकीदा तौहीद से बासे इमामत निकलती है, जिसको अकीदा तौहीद जिसके लिए अभी तक हल ना हुआ हो मुश्किल है वो इमामत की हकीकत तक और तह तक पहुंच जाए। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये काम खुदा ने किसी वसीले से करना है। अगर हम कहें कोई आयत ऐसी हो कुरान में कि जो सराहत के साथ हमें बता दे कि खुदा ने मनसब इमामत क्यों जाल किया, क्यों अंबिया को इमाम बनाया और क्यों ऐसी शख्सियतों को इमाम बनाया अंबिया के बाद, ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى। حضرت موسیٰ سے پوچھا فرعون نے جب آپس میں مکالمہ ہوا مناظرہ ہوا وہ منکر خدا کا اور نبی خدا کا، تو حضرت موسیٰ نے خدا کو یوں تعارف کروایا فرعون کے سامنے، کیونکہ اس نے کہا نا کہ میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں، تو حضرت موسیٰ نے پھر اس کے جواب میں جیسے حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا بھی آپس میں ہوا نا کہ نمرود نے کہا میں بھی خدا ہوں، حضرت ابراہیم نے کہا خدا تو نہیں ہے خدا کوئی اور ہے، تو اس نے پوچھا کہ آپ کا جو خدا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس نے کہا خدا ہمارا وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، اس نے دو آدمی جیل سے منگوائے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کو پھانسی پہ لٹکا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، بعضوں کو مارتا ہوں بعضوں کو زندہ کر دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، اگر اس کو خدا کہتے ہیں تو پھر تو میں بھی خدا ہوں کیونکہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تو خدا ہے تو الٹا کر کے دیکھا، مغرب سے نکال اور مشرق میں اس کو غروب کر کے دیکھا۔ فبہت الذی کفر، یہاں کافر مبہوت ہو گیا، زبان بند ہو گئی اس کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ جب اس کافر کے ساتھ، بلکہ کافر تو کیا وہ تو خدا بنا ہوا تھا، جب اس خود ساختہ خدا کے ساتھ، اس جھوٹے خدا کے ساتھ جب حضرت موسیٰ کا مناظرہ ہوا تو کیا فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے، میرا پروردگار وہ ہے، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، جس نے ہر ایک کو خلقت عطا کی ہے، ہر شے کو، کل شیء، جس نے ہر چیز کو، نہ ہر انسان کو، ہر چیز کو۔ اب چیز کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے فلکیات کی عظیم جسے والے موجودات سب کے سب چیز ہیں، سب کے سب شے ہیں، سورج شے ہے، چاند شے ہے، کہکشانیں شے ہیں، اور ان سے بھی بڑے عظیم جسے والے موجودات یہ سب شے ہیں، زمین شے ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ شے ہے، انسان بھی شے ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، یعنی ایک ذرے سے لے کر ایک کہکشان تک ہر چیز کو خدا نے وجود دیا ہے، خلقت عطا کی ہے، اور خلق کرنے کے بعد ثم ہدا، اس کو ہدایت بھی کی ہے خدا نے، نہ صرف خلق کیا ہے بلکہ خلقت کے بعد اس کو ہدایت بھی کی ہے۔ یہ ہدایت خدا نے واسطوں کے ذریعے اور وسیلہ ہدایت کے ذریعے کی ہے، خدا ہے ہدایت کرنے والا لیکن خدا نے ہدایت کے وسیلے مقرر کیے ہیں، جس طرح سے خدا ہے جو آپ کی پیاس بجاتا ہے، قرآن مجید میں ہے نا جی، خدا ہے جو اطعام کرتا ہے، خدا ہے جو آپ کو پیاس بجاتا ہے، خدا ہے جو سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں اور خدا آپ کی بھوک مٹا دے، پانی نہ پئیں اور خدا آپ کی پیاس بجا دے، ایسے تو نہیں ہے۔ خدا نے آپ کی پیاس بجانی ہے کسی وسیلے سے، खुदा है जो उस वसीले से आपकी प्यास बुझा रहा है। आप जब मरीज होते हैं, दवा खाते हैं, खुदा शफा दे रहा है, यानी दवा के जरिए, दवा को वास्ता करार देकर खुदा है जो आपको शफा दे रहा है, खुदा है जो आपकी भूख मिटा रहा है, खुदा है जो आपको खल कर रहा है, खुदा है जो आपको हिदायत कर रहा है। लेकिन किस तरह से? वसीले के जरिए से। खुदा ने वसीले मुकर्रर किए हैं, ये वसीले हिदायत के, कि जिनका काम सिर्फ हिदायत है। बस कौन सी हिदायत? न सिर्फ हिदायत के रास्ता दिखाना, हराम और हलाल बयान कर देना, ये भी हिदायत है। इसको कहते हैं हिदायत तशरीई, यानी अमर नहीं करना, इसको क्या कहते हैं? हिदायत तशरीई। लेकिन खुदा ने आया मखलूकात को फकत हिदायत तशरीई अता की है, यानी फकत शरीयतें हिदायत के कानून बनाकर, और ये कानून हिदायत फकत इंसान के सामने रखा है, या किसी और तरीके से भी इंसान की हिदायत हुई है? खुदा ने दो हिदायतें इंसान को की हैं, एक यही शराए के जरिए और कानून और आइन और हराम और हलाल के जरिए हिदायत, और एक हिदायत खुदावंद तबारक वताला ने की है, हिदायत तकवीनी, हिदायत तशरीई और हिदायत तकवीनी। हिदायत तकवीनी कौन सी है? हिदायत तकवीनी जिस तरह से इंसान पैदा होता है, पैदा होकर जवान होता है और फिर उसके बाद एक आलिम, फाजिल, दानिशवर, दानिशमंद और एक भरपूर इंसान, अकलमंद। खूब, ये हिदायत तशरीई से जवान हुआ है या हिदायत तकवीनी से जवान हुआ है? यानी इसको किसी ने कहा कि जवान हो जाओ, अम्र नहीं करने से जवान हुआ है, वाजिब और हराम कहने से जवान हुआ है, या ना हिदायत तशरीई से हटकर एक हिदायत दीगर है उसके तहत ये जवान हुआ है, वो उसको कहते हैं हिदायत तकवीनी है। अब दोनों हिदायतें खुदा ने वास्ते के जरिए से, एक वसीले के जरिए से करनी है। हिदायत तशरीई के लिए एक ऐसा वास्ता कि जो लोगों को आकर शरीयत सिखाए, शरीयत के अहकाम सिखाए, ये भी हिदायत है। कुरान हिदायत है और इसके अहकाम हिदायत है, हराम और हलाल ये हिदायत है, ये अमर नहीं, ये सब हिदायत है। लेकिन कौन सी हिदायत? हिदायत तशरीई, कानूनी हिदायत है। अब तशरीई से ज्यादा अगर जहन में मुश्किल आती है तो आप यूं कहेंगे, यानी ऐसी हिदायत जो कानून के जरिए से की जा रही है, कानून बनता है और उसके बाद लोगों को बताया जाता है कि ये करें ये ना करें, ये हिदायत है। खुदा ने यूं नहीं कि फकत इस तरह से हिदायत किया कि अंबिया भेजे कि लोगों को जाकर पढ़ के सुना दो मेरा कानून और बस, बल्कि रिवायत में यहां तक ताबीर है, जिस तरह से खुद जात खुदा के बारे में रिवायत कुरान मजीद में ताबीर है कि लौका नफी है मा आलेहतुन इल्लल्ला लफसदता, कि अगर इस जमीन व आसमान के अंदर, यानी इस कायनात में, जमीन व आसमान जब कुरान में कलमा आए तो उसके मानी क्या करने चाहिए? कायनात दोनों जब बाहम इस्तेमाल हो, एक साथ इस्तेमाल हो, जमीन व आसमान, अर्ज़ व समावात, तो उसके मानी हमेशा क्या लेंगे? कायनात, यानी पूरी कायनात। कायनात के अंदर अगर एक से ज्यादा खुदा हो, लफसदता, तो ये कायनात सारी की सारी तबाह हो जाएगी। फसाद से मुराद ये नहीं है कि वहां झगड़े ज्यादा होंगे, वहां लड़ाइयां ज्यादा होंगी, वहां अब्बास लोगों ने यूं कहा कि अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो पूछे ना कि इसके तौहीद की दलील क्या है, तौहीद की दलील पूछे तो लोग ये कहते हैं कि अगर दो खुदा होते तो उनमें आपस में क्या हो जाता? झगड़ा हो जाता, इख्तलाफ हो जाता, एक कहता मैं यूं करता हूं, दूसरा कहता मैं यूं करता हूं, तो फिर आलम का निजाम, इस दुनिया का निजाम, इस कायनात का निजाम खराब हो जाता। अब इसका जवाब यह दिया जा सकता है कि अगर दो अकलमंद आदमी एक जगह पर बैठकर आपस में तय कर लेंगे आप मेरे काम में मुदाखलत ना करें, मैं आपके काम में मुदाखलत नहीं करता, तो झगड़े मिटाए जा सकते हैं। दो खुदा मिल बैठकर आपस में सलाह मशवरे से चला सकते हैं, झगड़ा कोई नहीं होता। फिर इस आयत में क्या बयान हो रहा है? लौकाना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्ला लफसदता, मुराद ये नहीं है कि अगर दो खुदा या एक से ज्यादा खुदा हो तो झगड़ा हो जाएगा, मुराद ये कि कायनात तबाह हो जाएगी, नीस तो नाबूद हो जाएगी, ना ये कि कायनात होगी और उसमें झगड़ा होगा। अगर एक खुदा ना हो, एक से ज्यादा खुदा हो, तो न सिर्फ ये कि कायनात फसाद हो जाएगी, यानी यूं नहीं कि कायनात रहेगी लेकिन फासिद कायनात, ना सिरे से कायनात नहीं होगी, नीस तो नाबूद हो जाएगी हर चीज फना। توحید. اب امامت کا تصور اور حجت کا تصور، اس کے بارے میں روایت میں یہی تعبیر ہے، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت نہ ہو، اگر خدا نہ ہو یا ایک خدا نہ ہو تو زمین و آسمان و کائنات سب نیست و نابود، اور اگر حجت خدا نہ ہو تو بھی کائنات کا حشر وہی ہوگا جو خدا کے نہ ہونے سے ہوگا. اگر خدا نہ ہو یا ایک خدا نہ ہو تو کائنات میں کیا ہوگا؟ جھگڑا نہیں ہوگا بلکہ نیست و نابود ہو جائے گی، عدم میں تبدیل ہو جائے گی یہ کائنات. اگر حجت خدا نہ ہو، وہ واسطہ ہدایت خدا نہ ہو، تو روایت میں یہی تعبیر ہے، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، زمین اپنے باسیوں سمیت، اپنی آبادیوں سمیت ساخت، تباہ، نیست و نابود ہو جائے گی زمین. خب دیکھیں، اس طرح کا رابطہ ہے حجت کا اور کائنات کا. یعنی یوں نہیں کہ ایک شخص ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ قانون خدا کا لے اور قانون ہمیں آ کر بتا دے اور ہم اس کی زبان سے سن لیں، اور جب ہم نے سن لیا تو وہ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر، اب ہماری مرضی ہے ہم کریں نہ کریں، بس اس کا کام تمام ہو گیا. دوسرے لفظوں میں ہم امام جب کہتے ہیں تو امام سے مراد پیش نماز نہیں لیتے، جب ہم امام کہتے ہیں تو مراد امام جمعہ نہیں ہے، جب ہم امام کہتے ہیں تو امام سے مراد سیاسی لیڈر نہیں ہے، جب امام کہتے ہیں تو امام سے مراد صرف ایک مبلغ نہیں ہے، جب امام کہتے ہیں تو امام سے مراد فقط ایک معلم نہیں ہے، بلکہ جب امام ہم کہتے ہیں تو امام سے مراد فقط پیغام خدا پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ جب ہم امام کہتے ہیں اور حجت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا رابطہ اور ایک ایسا واسطہ ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان آپس میں برقرار ہے، اس کے ذریعے سے ارتباط پیدا ہوتا ہے، رابط پیدا ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا. کس طرح کا رابط پیدا ہوتا ہے؟ یعنی یوں نہیں کہ ایک واسطہ ہے بیجان جس کو خبر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا اویزان کیا ہوا ہے. کبھی ہمارے ذہن، چونکہ اس طرح سے نا ہم مانوس ہیں ان مادی جسمانی چیزوں سے. ابھی دیکھیں مثلا جیسے پنکھا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ نے ایک چیز ہک بنائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈالی ہوئی ہے، اس میں ایک ایکسل مثلا آپ نے ڈالا اور پنکھا لٹکا دیا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ خدا اور خال مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، تو ذہن میں فوراً وہ جسمانی واسطہ نہ آئے. کیوں؟ کہ اس واسطے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا چیز لٹکی ہوئی ہے، یعنی میں نے کس چیز کو چھت سے مربوط کیا ہوا ہے. مثلا یہاں پنکھا نکال کے جو ہک بنی ہوئی ہے، اس سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کیا لٹکا ہوا تھا، اس کو کوئی خبر نہیں، اصلا اس کو توجہ نہیں ہے. یہ نہ آئی ذہن میں تک مطلب رابطہ خدا اور مخلوق کے درمیان ہونا، خالق اور مخلوق کے درمیان ہونا، اس طرح کا رابطہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رابطہ ہے کہ جس کو خدا نے خلق کیا ہے، یہ منصب دیا ہے اسی لیے کہ وہ آئے اور مخلوق کو اس اپنی اصلی مبدا کی طرف اور اپنے مقصود خلقت کی طرف نہ صرف متوجہ کرے بلکہ ان کا ہاتھ تھام کر ان کو وہاں پر پہنچا بھی دے. اب اگر کسی جگہ بھی ہاتھ چھوٹ گیا مخلوق کا، قرآن نے جو کلمے استعمال کیے ہیں وہ یہی ہے، سورہ بڑھتے ہیں آپ، بلکہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں آپ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس نے طاغوت کو نہ کہی، لا کہا، انکار کیا، اور جو اللہ پہ ایمان لے آیا، عُرْوَةُ الْوُثْقَى، عُرْوَةُ الْوُثْقَى کہتے ہیں مضبوط ہتھا، جب انسان گر رہا ہو، اویزاں ہو کہیں لٹکا ہوا ہو، کسی مضبوط چیز کو اگر ہاتھ ڈالا ہوا ہو تو گرنے کی احتمال نہیں ہوتا وہاں پر، چونکہ جس ہتھے پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے، دستے پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بہت ہی مضبوط ہے. عروت الوسکا، حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہم اسے کیا سمجھے اس آیت سے مطلب؟ البتہ جو سمجھے وہ صحیح ہے، میں نہیں کہتا وہ غلط سمجھے، لیکن تھوڑا سا سمجھ کر وہاں رک گئے، پھر آگے نہیں بڑھے. ہم نے کیا سمجھا؟ آپ اس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو بلکہ اللہ کی رسی سے اللہ کی رسی کو تھام لو, جیسے کرتے ہیں ترجمہ قرآن مجید کا, وہ تحت اللفظی ترجمہ کرتے ہیں نا کہ تھام لو رسی اللہ کی اور مت کرو جھگڑا آپس میں, بیچ آپس کے کرتے ہیں نا ایسے ترجمہ. اب یہ نہیں پتا کہ رسی خدا کی کیسے ہے, تفرقہ کیا ہے, احتسام کیا ہے, اثر پہ وہ کیا چیز ہے, یہ کیسے کریں ہم. تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ فقط یہ نہیں ہے, فرقہ واریت نہیں ہے فقط تفرقہ. تفرقہ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان سنی شیعہ کے چکر میں آ جائے. تفرقہ فقط وہابی اور فلاں کے چکر میں آنا نہیں ہے, یہ نہیں ہے تفرقہ. تفرقہ یہ نہیں کہ اس نے ادھر ٹولہ بنا لیا, اس نے ادھر ٹولہ بنا لیا, یہ تو ظاہری تفرقہ ہے. تفرقہ یہ حقیقی کیا ہے؟ تفرقہ یہ حقیقی وہ ہے جو علی علیہ السلام نے اپنے لشکریوں کو کہا, اپنے ساتھ اپنے لشکر کو کہا. کیا کہا؟ کہ تمہارے جسد, تمہارے جسم یکجا ہیں لیکن تمہاری روحیں متفرق ہیں. جسم میں قریب قریب بیٹھے ہوئے ہو, کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہوئے ہو, ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. تو آئے وحدت پڑھتے ہیں نا, کتنا مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ سے ہاتھ تھام لیتے ہیں. یہ وحدت کا عالی ترین نمونہ انہی کو کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ ہاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں, تمہارے کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے, اور تم یکجا بیٹھے ہوئے, ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہو, لیکن تمہاری روحیں کسی ایک جگہ نہیں ہیں. اور یہ بھی تفرقہ ہے. امام تو فقط اس لیے نہیں آتا کہ جو جسمانی طور پر دور ہے ایک دوسرے سے, حبل اللہ اس کو نہیں کہتے کہ جن میں جسمانی دوریاں ہیں ان میں جسمانی قربتیں برقرار کر دی جائیں, بلکہ امام اس لیے آتا ہے کہ جن کے مقصد و منزل کی دوریاں ہیں ان میں آپس میں مقصد کی قربت پیدا کر دی جائے. یعنی لوگ کچھ اور مقاصد کی طرف جا رہے ہیں, اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ہی مقصد کی طرف ڈال دے. آخر دیکھیں نا, آپ ایک آدمی جا رہا ہو مثلا یہاں سے کوئٹہ, ایک آدمی جا رہا ہو حیدرآباد, ایک آدمی جا رہا ہو مثلا ملک سے باہر, ایک آدمی جا رہا ہو سمندر میں کہیں جا رہا ہو, بھائی ہیں یہ سارے آپس میں ایک ہی خاندان کے ہیں, کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی آپس میں ناراضگی بھی نہیں. آیت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ان کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے, سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, سب ایک ہی جگہ نماز پڑھتے ہیں, ایک ہی جگہ کھاتے ہیں, سب کچھ آپس میں اتفاق ہے, سب کچھ ہے. آیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ان کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ ان کو بھی شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی دسترخوان پہ کھا لینا, ایک دوسرے کا احترام کر لینے سے آپ مقصد میں ایک نہیں ہو گئے. ممکن آپ کا مقصد کہیں اور ہے, اس کا مقصد کہیں اور ہے. حبل اللہ اس لیے ہے, یہ حبل رسی ہے. رسی کس کو کہتے ہیں؟ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں. یوں ہوتا ہے نا, ایک سرے والی رسی تو آج تک میں نے تو نہیں دیکھی, اب یہاں ہوتی ہے ایک سرے والی رسی؟ ہمیشہ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں. خوب, یہ حبل اللہ ہے, تشبیہ ہے اس کو حبل اللہ. حبل اللہ کے بھی دو سرے ہیں, ایک سرا اس کا لوگوں کے طرف لٹکا ہوا ہے. آپ کہیں کنویں میں رسی لٹکی ہوئی ہے اور نیچے کنویں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک سرا ہے رسی کا. خوب, سوال یہ کہ دوسرا سرا کدھر ہے رسی کا؟ رسی کا دوسرا سرا یوں نہیں کہ ایسے باہر پڑا ہوا ہے یا کسی درخت سے بندھا ہوا ہے, بلکہ رسی کا دوسرا سرا کہاں بندھا ہوا ہے؟ ذات خدا سے. یہ وہ رسی ہے جس کے دو سرے ہیں. ایک رسی کا سرا یہاں لٹک رہا ہے اور دوسرا سرا اوپر کہیں ہے. اب اس رسی سے کیا کرو؟ آپ لو لگا لو, اس رسی سے چپٹ جاؤ اور اس رسی کو تھام لو. تھام کر کیا کرو؟ وہیں کنویں میں سو جاؤ. ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے ایسے مثلا نہیں, چھت سے ایک رسی لٹکائیں, آپ میز پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یہ رسی تھام لو تھام لو, بنوئیے. جیسے ابھی مثلا بعض لوگوں کو بہت سرور آ رہا ہے میری گفتگو سے, اور یعنی ایک ہی آن میں کئی دورے مزے لے رہے ہیں, نیند کا بھی ونودگی کا بھی لطف آ رہا ہے, اور روزے کا بھی اور تقریر کا بھی اور ہر چیز کا بھی. اور رسی تھام کے کیا کریں؟ لیٹ نہ. جب کنویں میں ایک آدمی گرا ہوا ہو اور کنویں میں گرے ہوئے آدمی کو کہتے ہیں رسی تھام لو, तो ये नहीं कहते कि भाई थाम के वहीं बैठे रहो, थाम के वहां लेट जाओ, रस्सी थाम लो यानी ऊपर रहो, यानी रस्सी के दूसरे कोने की तरफ जाओ। क्योंकि रस्सी थाम के एक काम ये भी हो सकता है ना कि आप रस्सी थाम के उधर ही नीचे खिसकना शुरू हो जाए, ये भी एक तरीका है रस्सी से ना, रस्सी थामे, रस्सी थाम कर उसके दूसरे कोने की तरफ जो कहीं मजबूत जगह बंधा हुआ है उसकी तरफ अपने आप को तहर्रुक दो, हरकत करो उसकी तरफ। और रस्सी थाम कर रस्सी से ऊपर जाना, देखें ये आम रस्सी जो है ना, ये मामूली रस्सी आप तजर्बा कर लें आज रात घर जाके, अलबत्त किसी मजबूत जगह बांधेंगे खुदा ना खास्ता मुश्किल पैदा ना हो जाए, तजर्बा कर लें, एक फुट सिर्फ रस्सी ऊपर चढ़े, आप रस्सी लटकी हुई है आप बांध के थाम के उसको सिर्फ एक फुट रस्सी के जरिए से ऊपर जाएं, आप देखें कितनी ताकत और कितनी कुव्वत की जरूरत है। डोल तो नहीं है ना, कुएं में एक डोल होता है रस्सी के साथ बंधा हुआ, वो रस्सी डालने वाला डोल फेंकता है फिर उसी रस्सी से उसको खींच लेता है। इंसान तो डोल नहीं है, इंसान तो घिरा हुआ है। इन्ना खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम सुम रददना हो असफला साफिलीन। ये तो बहुत सादा अरबी है ना, इसके मानी तो सबको पता होते हैं। हमने इंसान को अहसन तकवीम में खल किया है, खल्क करने के बाद उसको डाला कहां है, असफल साफिलीन में, कुएं की सबसे निचली तह में। असफल साफलीन, सुफला कहते हैं ना नीचे को, और असफल साफलीन यानी नीचे नीचे वाले लोगों में से भी सबसे नीचे, वो आखिरी तय में पड़ा हुआ है। खूब इस असफल साफलीन से अब उठे कैसे, खुद आए मुमकिन नहीं है इंसान के लिए, खुदा इसको अपने हाल पर छोड़ दे भी नहीं हो सकता। खल करके ज़ईफ नातवान असफल साफलीन मखलूक को अपने हाथ पर हाल पर छोड़ दे, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या करे, रस्सी फेंको, अब जब ये नीचे रखा है वहां इसको ऊपर आना है, अब रस्सी होनी चाहिए इसके पास। खूब रस्सी से आपने एहतसाम कर लिया, थाम लिया रस्सी को, अब ऊपर चढ़ना शुरू करो। जहां रस्सी का दूसरा हिस्सा है उसी तरफ जाते जाओ। इसी रस्सी को कहते हैं हुज्जते खुदा, ये रस्सी क्या है, हुज्जते खुदा। इस रस्सी के दो हिस्से हैं और रस्सी का उमूमन ये होता है कि रस्सी का जो निचला हिस्सा होता है कुएं में जो लटका हुआ है, क्योंकि लोगों ने बहुत उसको हाथ लगाए हैं उसको और ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, और लोगों के हाथ लगने से आप देखते हैं कि वो उसके थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने से निशानात पड़ जाते हैं ना उस रस्सी के। अब एक आदमी देखे कि ये हिस्सा रस्सी का जो यहां लटका हुआ है यहां तक पहुंचा हुआ है, ये रस्सी आखिर तक ऐसे ही है ना, ये जो आपको यहां नजर आ रही है ये रस्सी ऐसे है, जरा कुएं से बाहर निकलकर जरा देखो कि कहां मुत्तसिल है ये रस्सी, तो आपको इसके अजमत का अंदाजा होगा। बाज लोग कहते थे रसूलुल्लाह को कि ये कैसा नबी है, तो हम ही जैसा है, हम देखते हैं बाजारों में आते हैं कपड़े हम जैसे पहनते हैं, ये खाते पीते हैं, ये सारे काम तो हमारे जैसे करते हैं, बशरोन मिसलोना, तो हमारी तरह का एक बशर है। खुदावन ने फरमाया कि ठीक है बशरोन मिसलोकुम, लेकिन तुमने इस रस्सी का एक कोना और एक सिरा देखा है, इस रस्सी का दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम एक सिरा रस्सी का देखकर कहते हो कि बशरोन मिसलोना, दूसरा सिरा तुम्हें नजर आ जाए तो फिर तुम वही कहोगे जो कुछ वो मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के बारे में कहा था कि वल्लाह ये बशर नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। मारफत, इमाम की मारफत, हुज्जत की मारफत, सिर्फ यूं नहीं कि मामूली इंसान है, इंसानों में रह रहा है बस, नमाज पढ़ाता है, रोजे रखता है, नमाज आते जाते हैं लोग सवाल करते हैं, ये नहीं है। बस मालूम ये हुआ कि हुज्जत का तसव्वुर जो नुसूस शरईया में और रिवायात से हमें मालूम हुआ और सबसे पहले कुरान से, वो इंसान की अव्वलीन जरूरत है इमामत, حجت اور ہدایت، لکل قوم حاد، کسی قوم کو خدا نے بغیر حادی کے نہیں چھوڑا. نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دریافت کرے پیغام، اگر دریافت کر کے اس کو پہنچائے بھی، وہ رسول بھی ہوتا ہے، رسول پہنچانے والا، نبی دریافت کرنے والا. لیکن اگر پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ، پیغام دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی آسمان سے، اب آسمان سے بھی مراد یہ نیلگون فضا نہ لیں، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بغیر الفاظ کے انسان چارہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح معاف الضمیر کا اظہار کرے، اور الفاظ استعمال کرنے سے انسان ڈرتا بھی ہے، چونکہ الفاظ کا جو حشر ہم نے کیا ہوا ہے وہ الفاظ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ انسان کو اس مفہوم تک پہنچائیں. سے بسا انسان ایک لفظ استعمال کرتا ہے ہدایت کے لیے، اور چونکہ عالمی اور انسانی اس پر اثر پڑا ہوا ہے لفظ پر، وہ بجائے ہدایت کے اسے گمراہی زیادہ پھیل جاتی ہے. جب میں کہوں آسمان تو فوراً نہ جائے توجہ یہ نیلگون فضا کی طرف. آسمان سے ہدایت اتری سے مراد ہی نہیں، یعنی اوپر سے ہدایت نیچے آئی ہے، یعنی قرآن ادھر اس فضا میں تھا، یہ ستاروں سے تھوڑا سا اوپر تھا، اور لیلۃ القدر میں وہاں سے نیچے اترا ہے، جیسے بارش نیچے اتر آتی ہے بادلوں سے، ایسے نہیں ہے نزول قرآن. اور آسمان سے بھی یہ مراد نہیں ہے. آسمان جب میں کہوں تو آپ، یا قرآن جب پڑھیں اور کلمہ آسمان استعمال ہو تو آپ کیا کہیں، کیا ذہن میں پھر تصور ہونا چاہیے؟ آسمان سے مراد نہیں، یعنی ہدایت کے خزانہ، منبع، کہ جہاں پر خدا نے انسانوں کے خزانے رکھے ہوئے ہیں. ہدایت ہونی ہے تو وہاں سے، رہنمائی ہونی ہے تو وہاں سے، امامت ہونی ہے تو وہاں سے، رزق ملنا ہے تو وہاں سے، نور آنا ہے تو وہاں سے، شفا ملنی ہے تو وہاں سے، دوا ملنی ہے تو وہاں سے، علم ملنا ہے تو وہاں سے، حکمت ملنی ہے تو وہاں سے، سب کچھ وہاں سے. اسی مرکز کو کیا کہتے ہیں؟ آسمان کہتے ہیں. اس آسمان سے جو باران ہدایت ہوئی اور ہوتی ہے، یہ ان خزانوں سے جو بارش برستی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے انسان کے لیے، اس وہاں تک پہنچانا، وہاں تک انسان کا ہاتھ تھام کر لے جانا، نہیں یہ کہ آسمان سے پیغام دریافت کرنا اور ایک مبلغ کے طور پر صرف پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا آپ کا اپنا کام. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ میرا فریضہ صرف بتانا تھا. خب اگر اپنے، یہ تو اپنے حال پر چھوڑنے والی بات ہے نا، اگر خدا کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دے، بہترین دعا جو معصومین فرماتے ہیں اپنے لیے کریں وہ یہ ہے، ربنا لا تقلنا، ویسے تو خود غرضی ہے نا اپنے لیے دعا مانگنا، خود خواہی ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ زندگی بھر ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں مانگی، مستجاب و دعوات تھی، کوئی دعا خدا رد نہیں کرتا تھا، لیکن جو دعا مانگی دوسروں کے لیے اور خدا نے پوری بھی کی. ہم پہلے اپنے لیے مانگتے ہیں، پھر بچ جائے تو دوسروں کے لیے، جس طرح سے ہمارا دینے کا، صدقے دینے کا طریقہ ہے، کھا پی کے جو بچ جاتا ہے ہڈی کے ساتھ، وہ صدقہ خدا کی راہ میں دے دیتا ہے. یہ نہیں ہے طریقہ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں. نبی اور معصوم آیا، اگر وہ اپنے حال پر چھوڑ دے، جس طرح سے خدا نے آپ کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا، وہ بھی نہیں چھوڑتا اپنے حال پر. بہترین دعا دوسروں کے لیے کریں، اگر اپنے لیے دعا کرنی ہے تو یہ دعا کریں، کیا؟ ربنا لا تقلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. معنی کیا ہے اس کے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے حال پر نہ چھوڑنا ایک پلک چپکنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو. पलक जब पलक कितनी देर में झपक जाती है इंसान की, कोई वक्त लगता है उस पर, एक सेकंड भी नहीं लगता, एक सेकंड के एक हजारों हिस्से में, एक सदम हिस्से में इंसान अपनी पलक झपक देता है। एक सेकंड में इंसान शायद 100 मर्तबा पलक झपक सकता है। इतनी मुद्दत के लिए भी मुझे अपने हाल पर न छोड़ना, रब्बना ला तकिलना इला अनफुसेना तरफा तैनिन अबदा, तरफा कोई के साथ कोई जोए, तरफा तैनिन अबदा। जब खुदा ने इंसान को अपने हाल पर नहीं छोड़ा, अपने हाल पर नहीं छोड़ा इसीलिए तो खुदा ने हादी मुकर्रर किए हैं, वरना खल्क करके असल साफलीन में डाल के अपने हाल पर छोड़ते इधर पड़े रहो मेंढक की तरह। अब हमने अपने आप को मेंढक बनाया हुआ है, क्योंकि असफल और साफलीन में पड़ रहने से इंसान मेंढक ही बनता है। आखिर हमारी जो मार्फत है, हमारी जो दीद है, हमारे जो तस्वरात है, मेंढक उसको नहीं कहते जिसके चार पांव हो, जो हमेशा वो हमले की शक्ल में बैठा रहे, उसको नहीं कहते मेंढक। मेंढक किसको कहते हैं? मेंढक कहने कुएं का मेंढक, ये है ना उर्दू में मुहावरा इस्तेमाल होता है, कुएं का मेंढक। कराची में नहीं होता मेरे ख्याल में इस्तेमाल, जी होता है नहीं होता है? होता है। इसकी तलमीह भी पता है क्या है कुएं का मेंढक? अब मुख्तसर तौर पर असल में मुहावरा बना ही कराची में है। ये समुंदर है ना समुंदर, इस समुंदर के किनारे था कुआं, कुएं में नीचे एक मेंढक रहता था, वहां समुंदर में भी एक मेंढक था। समुंदर में एक दिन तलातों मौज उभरी, हवा चली, उस मौज के नतीजे में वो जो समुद्री मेंढक था वो उछल कर कुएं में जा गिरा। देखा नीचे अपना हम कौम, हम नौ एक नीचे और बैठा हुआ है, अलग थलग कोई उनकी बातचीत हुई, आप कहां से आए? उसने कहा कि हम समुंदर से आए। उन्होंने कहा ये समुंदर क्या होता है? उन्होंने कहा पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा मजमूआ, उसको समुंदर कहते हैं। तो वो जो कुएं में बैठा हुआ था उसने ऐसे इशारा किया हाथ से, उसने कहा इतना पानी होता है उसमें? कहा नहीं भाई समुंदर है वो, क्या कह रहे हैं? उसने थोड़ा इतना कहा इतना पानी होता होगा? फिर कहा नहीं इससे भी बहुत ज्यादा। फिर उसने एक दायरा खींचा कुएं के अंदर, कहा इतना पानी तो होता होगा? उसने कहा नहीं भाई वो समुंदर है। अब उसने पूरे कुएं का जो मुहित था, पूरे कुएं का दायरा, उसने उस सब की तरफ इशारा करके कहा फिर इतना होता होगा? उसने कहा कि नहीं इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है समुंदर। तो वो जो वहां था साहिब खाना कुएं वाला, उसने कहा कि इससे ज्यादा पानी तो दुनिया में हो ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि उसे देखा ही नहीं था ना, जब से पैदा हुआ है कुएं में देखा है कुआं, उसकी दुनिया, उसकी कायनात, उसका निजाम, उसकी सारी चीज वही कुआं है, उसने तो देखा ही नहीं। उसको तो समझता है कि इससे ज्यादा बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। तो मेंढक किसको कहते हैं? मेंढक उसको कहते हैं कि जो एक माहौल में पलता है, परवरिश पाता है, बढ़ता है, और जब उसको कहा जाए कि इससे भी बड़ी दुनिया मौजूद है, इसके बाद भी एक दुनिया मौजूद है, इससे वसीतार एक दुनिया मौजूद है, वो कहता है कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इंसान को बदल के कुएं का मेंढक है या नहीं है? यह समुद्री मेंढक है। असफल साफलीन में खुदा ने डाल दिया हमें और अपने हाल पर छोड़ दे, ये जुल्म है इंसान के ऊपर, और खुदा जालिम नहीं। खुदा ने मुकर्रर किया हादी हबलुल्लाह, इस कुएं में असफल साफलीन में रस्सी लटकाई, इसे थाम लो और कुएं की दीवारों से टकरे न मारो, कुएं की गिल न खाओ, कुएं में जिंदगी गुजारना अपना पसंद न करो अपने लिए, कस्त तवत्तो ना करो, वहीं हमेशा हमेशा के लिए रहने की ना सोचो। मैंने ये रस्सी डाली है ताकि तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाले। तो रस्सी भी बेजान रस्सी नहीं है, सिर्फ उसको तशबीह दी है रस्सी से, रस्सी नहीं है, बल्कि मैंने किसको आपकी तरफ भेजा है? उसको भेजा है कि जिसका एक सिरा मेरे पास है और दूसरा सिरा आप लोगों के दरमियान है। घूमता फिरता आप में है लेकिन हकीकतन मेरे पास है, यहां से वहां तक मुत्तसिल है, वो भी तुम्हें अपने हाल पर نہیں چھوڑے گا. آخر کتنے انبیاء تھے کہ جن کو ان کی امتوں نے ستایا, آسان بہانہ تھا, بھائی نہیں مانتے میری بات چھوڑو دفع کرو, مولانا کو فیس نہ دے, وہ کہتے ہیں میری شہری ذمہ داری ادا ہو گئی, میرا کام بتانا تھا ختم ہو گیا. کہتے ہیں نا اس طرح, اگر نبی بھی یہ کہے کہ مجھے کرایہ نہیں دیا اگلی دفعہ نہیں آتا ہوں, اس کو تو خدا نے بھیجا ہے کہ ہدایت کرے, ہاتھ تھام کے لیے نہیں آتے یا نیچے امام کو بھیجا ہے, یہ نہیں کہ کہا. امام حسین علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے تھے, اب وقت تمام ہو رہا ہے, امام حسین علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے آسانی سے کہ بھائی میں بتا رہا ہوں یہ نہیں مان رہے, اور ایسے ہی تھا نہیں مان رہے تھے. ایک مٹھی بھر لوگ, 72 آدمی کہاں اور 72 لاکھ کو جا, آسان بہانا تھا بھائی نہیں مان رہے مجھے کیا ہے, لیکن خدا نے کہا کہ یہ بہانا نہیں چلتا کہ نہیں مان رہے تھے. کیوں نہیں مان رہے تھے؟ میں آپ کو نجات کا سفینہ, نجات کی رسی بنا کر, رسی یہ کہے کہ میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لوگ ممکن ہے کہیں کہ اس کشتی پہ ہمیں نہیں بیٹھنا, اس رسی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن رسی کو یہ نہیں کہنا کہ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں. وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتے, حتی اسرا ہمیں جان اپنی دے دے لیکن لوگوں کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑتے. چونکہ جس دن لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑا, یہ لوگ اسفل السافلین سے کہیں زیادہ گر کر اور نیچے چلے جائیں گے. خدا نے اس لیے اس کو مقرر کیا. اب دیکھیں کہ جب سے انسان کرۂ ارض پر آیا ہے, بغیر ہادی اور امام کے زندہ نہیں رہ سکتا, اور آخری انسان بھی اس کرۂ ارض سے جو اٹھے گا وہ ہادی اور امام ہوگا, اور بیچ میں بھی خدا نے کبھی بھی کسی ملت کو اور کسی قوم کو بغیر ہادی اور امام کے نہیں چھوڑا. انبیاء کے سلسلوں میں آتا رہا فاصلہ, لیکن آئمہ مسلسل رہے. لیکن پیغمبر اکرم سے پہلے انبیاء بھی تھے اور آئمہ بھی تھے وہ, لیکن پیغمبر کے بعد وہ فقط آئمہ ہیں, اب انبیاء نہیں ہیں. لیکن فرق نہیں پڑتا, آئمہ آئمہ ہیں. جو شرائط امامت کی ادھر ہیں وہ ساری شرائط امامت کی ادھر ہیں, جو حکمت امامت کی یہاں ہے وہی حکمت امامت کی وہاں ہے. باقی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں آج کریں صلوات پڑھ جائے محمد.
قبلہ سوال آپ کے اس لیکچر سے متعلق جو دو چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں, کہ امام جو ہے وہ ایک تو رابطہ ہے خالق تک پہنچانے کا اس کے خلق کو, اور دوسرا یہ کہ اسی خلق کو اس کی تخلیق حیات تک پہنچا دے. تو ساتھ یہ بات کہ حجت جو ہے وہ قبل خلق بھی ہے, تو یہ چیز تھوڑی کنفیوز کرتی ہے کہ خلق کا رابطہ ہے, خلق کو مقصد حیات تک پہنچانا ہے, اور حجت جو ہے وہ قبل خلق بھی ہے. تو کچھ رابطہ
نہیں, یہ وہ اہتمام ہے, خلقت کا اہتمام ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض بڑے شائق لوگ ہوتے ہیں اولاد کے, بعض ہوتے ہیں نا کہ خدا ان کو چاہیے بھی نہیں ہوتی ہے, یہ اتنی خواہش نہیں ہوتی, وہ شوق نہیں ہوتا, خدا پھر بھی دیتا ہے انہیں, ان کو اولاد کی قدر بھی نہیں ہوتی. جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن ان کو سوچتا ہے کہ بچے کے کپڑے بھی لینے ہیں, بچے کے لیے کوئی اور چیزیں بھی لینی ہیں. لیکن بعض ہوتے ہیں بہت ہی خواہش مند شائق, ان کو جب کوئی کہہ دے کہ انشاءاللہ آپ کے ہاں بچہ ہوگا چند ماہ بعد, تو ابھی سے جا کے جھولا خرید کر لے آتے ہیں اور دونوں قسم کے کپڑے لے آتے ہیں, بچوں کے بھی اور بچیوں کے بھی. خدا نے بچی دے دی تو یہ پہنوں گا, بچہ دے دیا تو یہ پہنوں, نام بھی تجویز کر لیتے ہیں پہلے ہی کہ بچی ہوئی تو یہ نام رکھوں گا, بچہ ہوا تو یہ نام رکھوں گا. معلوم ہوا کہ ابس کام نہیں کر رہے, کوئی آ کر کہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو, تو نا ابس کام نہیں کر رہے, بے فائدہ کام نہیں کر رہے. اس کو کہتے ہیں دور اندیشی, ہاضم دور اندیشی کر رہے ہیں. یعنی ایسے نہ ہو کہ وہ کسی لہجے بھی آ سکتا ہے, ایسے نہ ہو کہ جب وہ آئے تو ہمارے ہاں جھولا نہ ہو, کپڑے نہ ہو, نام تجویز نہ کیا ہوا ہو, اور باقی انتظامات نہ ہو. حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک شکر کرتے ہیں ان نعمتوں پر شکر ہے جو حضرت فرماتے ہیں کہ میری ولادت سے پہلے خدا نے مجھ پر جو نعمتیں نازل کی ہیں، یہ کہ میری ولادت سے پہلے میرے خاندان کو پاک و پاکیزہ بنایا، میری ولادت سے پہلے اس سرزمین سے کفر کو ہٹایا، میری ولادت سے پہلے حکومت اسلامی برقرار ہوئی، میری ولادت سے پہلے خدا نے میں جن رحم سے میں نے پیدا ہونا تھا اس رحم کو پاک کیا، جس صلب سے میں نے پیدا ہونا تھا اس صلب کو پاک کیا۔ یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جو ولادت سے پہلے خدا نے اہتمام ولادت ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ قبل از خلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حجت آ جائے اور ایک زمانہ کے بعد خلق ہو۔ مثلا آپ حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور حضرت آدم کبھی بھی تنہا زمین پر نہیں رہے، پہلے انسان ہے لیکن پہلا انسان بھی کبھی تنہا نہیں رہا، پہلے انسان کے ساتھ فوراً ہی دوسرا انسان، اس کا مونس اور انیس، اور پھر ان دو سے تیسرا اور چوتھا انسان۔ لیکن خدا نے جو یوں نہیں کہا کہ پہلے دو انسان خلق کرتا ہوں، ان کے بیٹے کو نبی بنا دوں گا، خدا نے پہلا انسان بنایا، اس کی زوجہ سے پہلے اس کو نبی بنا دیا، اس کو حجت بنایا، حجت بنا کر پھر دوسرا انسان، پھر تیسرا اور چوتھا انسان، یعنی یونیک ایک فاصلہ بھی ہے اس میں حجت میں۔ اور اس کے علاوہ بھی، اب مطلب ہے کہ وقت زیادہ ہمارا گزر جائے گا، کہ بعد از خلق میں خصوصاً کہ جب خلقت ہوگی نہیں تو پھر حجت کے کیا فائدے، اور آیا جب موت کے بعد بھی انسان کو حجت کے وجود کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، فقط اتنا ذہن میں رکھ لے گیا ہے، یعنی حجت کے بغیر قیامت میں بھی انسان اور قیامت کے بعد کے مراحل میں بھی انسان نہیں رہ سکتا، حجت تو خدا نے اس طرح سے مقرر کیا ہے۔
آپ نے جو فرمایا حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی اکرم کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے اندر حجت خدا کا مطلب کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے؟
وہ ابھی عرض کروں گا کہ جو، چونکہ ابھی تو حکومت سے ہم پہنچے نا امامت تک، فرق ڈالا حکومت اور امامت میں، ابھی امامت بھی ایک منصب ہے کہ انشاءاللہ کل اس کی بیشتر تشریح ہوگی، اور روح امامت اور باطن امامت کوئی اور چیز ہے، انشاءاللہ وہ کل آپ کی خدمت میں آ جائے گا۔
ہاں صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے ہدایت تکوینی کے بارے میں عرض کیا تھا، تو یہ ہدایت تکوینی جو ہے وہ انسان کی خلقت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور آیا یہ انسانی فطرت میں شامل ہے یا الگ سے کوئی چیز، اس پہ ذرا رکھیے۔
یعنی دیکھیں، ہدایت تکوینی کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اگر اس کی تعریف کروں یا وہ بیان کروں تو شاید ایک مشکل بن جائے آپ کے لیے، مخمصہ بن جائے۔ ہدایت تکوینی اس طرح سے ہے کہ مثلا آپ ایک بیج بوتے ہیں، یہ بیج گندم کا آپ نے بویا، اب اس بیج کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ میں کہاں ہوں، خاک میں ہوں، فضا میں ہوں، پانی میں ہوں، تو بیج اور چیز ہے۔ اب وہ وہاں پھٹتا ہے، خود نہیں پھٹتا، یوں نہیں کہ پڑے پڑے ایک دم وہ پھٹ جاتا ہے، پھٹ کر پھر اس سے وہ کومپل نکلتی ہے، اس سے جڑ بھی نکلتی ہے اور وہ شاخ بھی نکلتی ہے۔ اب یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ شاخیں زمین کی طرف جانا شروع ہو جائے اور جڑیں باہر آنا شروع ہو جائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، پھر طریقہ ہے ایک ہی۔ اور پھر یہ کہ یہ جب بنا باہر نکلا تو باہر نکل کے خوب یہ کچھ بھی بن جائے، جو بن جائے، گھاس بن جائے، آم کا درخت بن جائے، کچھ بن جائے، آپ کراچی میں مثلا گندم بوئیں تو پپیتا بن جائے، مثلا وہ کوئی چیز بن سکتی ہے یہ، لیکن آپ نے دیکھا نہیں بنتی ایسا، پہلے تو اس کی جڑیں ہمیشہ ایک ہی طرف جاتی ہیں زمین کی طرف، شاخیں اوپر آتی ہیں، پھر گندم کا دانا جو پھٹتا ہے تو گندم ہی کا پودا اس سے نکلتا ہے، کوئی اور پودا نہیں نکلتا اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دانا ہدایت یافتہ ہے، ہدایت یافتہ دانا آپ نے بویا ہے، اور ایک ہادی کی نظارت میں یہ دانا ہے، نہ خود پھٹتا ہے، نہ خود بڑھتا ہے، نہ خود پھلتا ہے، نہ خود پھولتا ہے، بلکہ ہر آن کسی کی خدائی اور کسی کی ربوبیت میں یہ سب کچھ کر رہا ہے. یعنی دانے کے وجود میں, دانے کے اس اندر یہ استعداد اور یہ صلاحیت اور یہ قابلیت, اور مٹی کے اندر یہ استعداد یہ قابلیت, پانی کے اندر یہ استعداد اور قابلیت, یہ سب کچھ خدا نے رکھی ہیں. یہی کیا ہے, اس کی ہدایت تکوینی ہے. لیکن اتنی ہدایت تکوینی کافی نہیں ہے, بلکہ ایک مرموز ہدایت تکوینی بھی ہے, اور وہ ہے حجت کا ہونا. اگر حجت نہ ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حتی گندم کے دانوں سے کونپلیں بھی نہیں نکلیں گی. یوں نہیں کہ آپ بیج بوئیں تو وہ نکل آئیں گے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لولا الحجہ لفاقت الارض باہلہا, یعنی گندم کے دانے سے کچھ بھی نہیں نکلے گا اگر حجت خدا نہ ہو. یعنی اس کا ایک رابطہ تکوین سے ہے. دیکھیں نا, ہم چاند کو ہم دیکھتے ہیں, چاندنی لیتے ہیں, نور چاند کا نکلتا ہے, ہمیں راستہ نظر آتا ہے. یہ ہمارے ساتھ چاند کا رابطہ ہے. لیکن سمندروں میں دیکھیں, سمندر میں کیا ہوتا ہے, آپ 13ویں 14ویں کی رات کو جائیں کلفٹن, دیکھا ہوگا نا آپ نے بارہا, سمندر کا کیا حشر ہوتا ہے, مد و جاگر, کتنا اپنی اس سطح سے اوپر آ چکا ہوتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے. یہ کس کے اثر میں ہوتا ہے, اسی چاند کے نور کے اثر میں ہوتا ہے. وہی چاند کی روشنی ہے جو مجھ پر بھی پڑ رہی ہے, سمندر پر بھی پڑ رہی ہے. میں اسے صرف راستہ دیکھ رہا ہوں, لیکن سمندر تلاطم میں ہے, سمندر ہیجان میں آیا ہوا ہے, کہیں سمندر وجد میں آیا ہوا ہے. بس معلوم ہوا کہ اس نور کا ایک رابطہ سمندر سے, حالانکہ سمندر بھی بے شعور چیز ہے, چاند بھی شعور چیز ہے, لیکن ایک رابطہ ہے ان کا, مرموز رابطہ, کہ انسان وجد میں نہیں آتا, انسان میں مد و جزر نہیں ہوتا. چھوٹے آپ کے گھر میں جو ٹب پڑا ہوا ہے اس میں مد و جزر نہیں ہے, ٹینکی میں نہیں ہے مد و جزر, لیکن سمندر میں ہے. یہ ایک رابطہ ہے. اسی طرح حجت خدا کا ایک رابطہ جس طرح سے ہمارے ساتھ ہے, ہمیں وہ نور دیتا ہے, ہمیں امر نہ ہی کرتا ہے, ہمیں نماز پڑھاتا ہے, ہمیں امر بالمعروف نہ ہی از منکر اچھا راستہ دکھاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف چاندنی ہے, یعنی ہم حجت سے صرف چاندنی لیتے ہیں, لیکن جو سمندر ہوتا ہے وہ اس سے چاندنی سے ذرا بڑھ کر کچھ لیتا ہے. بس حجت کا جو مرموز رابطہ ہے وہ انسان کی ہدایت تکوینی سے بھی ہے, اور نہ صرف انسان کی ہدایت تکوینی سے بلکہ کل موجودات کی ہدایت تکوینی سے. اگر حجت نہ ہو, انسان اور غیر انسان دونوں اپنی اس ہدایت تکوینی میں اختلال سے دوچار ہو جائیں گے, مشکل میں دوچار ہو جائیں گے.
اچھا, یہ آپ نے بتایا کہ امام کا مقصد کیا, انسان کو مقصد خلقت کی طرف لے جانا ہے, تو جبکہ یہ انبیاء اور یعنی پیغمبران کا بھی یہی تھا, یعنی فرض کہ بھائی رسالت تھا کہ وہ قانون آتا تھا ان کے پاس اور وہ پھیلاتے تھے, اور انبیاء جو ہے وہ بھی اس پہ یعنی کہ کاربند رہتے تھے, لوگوں کو یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہتے تھے. تو فرق کیا ہوا, یعنی کہ یہ امامت پھر ایک نام اور اضافہ آ گیا اس میں, جبکہ ان کا بھی کام یعنی کہ بالکل ایسی ہی تھا, کوئی الگ سے تو نہیں تھی. یعنی جو ہم اگر امامت کو مان رہے تو ہم اس کے یعنی اس طرح کے دلیل لا رہے, اگر ایسی کوئی بات ہے تو آج کیوں نہیں مان رہے پھر دوسرے بھی, یعنی ادیان دوسرے کو چھوڑ دیں, پھر یہاں پہ جو ہمارے اہل سنت کیوں نہیں مان رہے, اگر اتنی یعنی کہ ٹھوس دلیل ہے یہ تو. اور نہیں تو انبیاء کا بھی یہی کام تھا, یعنی کہ وہ انسان کو اپنے خلقت انسانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی
آج کیا تھا, اشارہ کیا تھا فرق نبی میں, رسالت میں اور امامت میں. نبی وہ ہوتا ہے جو پیغام دریافت کرتا ہے, لہذا بنی اسرائیل کے عہد میں کتنے ایسے نبی تھے جو وحی ان پر نازل ہوتی تھی لیکن وہ وحی کی تبلیغ نہیں کرتے تھے, صرف نبی تھے, بس وحی آتی تھی اپنے لیے, کسی اور کے لیے نہیں کرتے تھے. سارے نبی تو ایسے نہیں تھے نا, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی طرح مختلف تھے. ایک نبی تھے صرف دیہات کے لیے نبی, ایک نبی تھے پورے شہر کے, ایک نبی تھے پورے علاقے کے نبی, ایک نبی کے تحت بہت سارے نبی ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم ان کے ماتحت حضرت لوط تھے, حضرت عیسیٰ ان کے ماتحت حضرت یحییٰ تھے. یہ بھی تو سلسلہ ہے, یہ تو نہیں کہ نبی انبیاء, یعنی ایک نبی خدا سے وحی لیتا ہے, شریعت لیتا ہے, دوسرا نبی اسی کی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے. بعض نبی ہیں جو وحی دریافت کرتے ہیں اور اس وحی کو آگے منتقل نہیں کرتے, صرف اپنی ذات تک ہے. بعض نبی ایسے ہیں جو وحی دریافت کرتے ہیں, اس کو آگے انہیں پہنچانا بھی ہوتا ہے. تو جو نبی وحی لیتا ہے صرف, اس کا کام ہے دریافت کرنا, وہ نبی ہے. جو وحی دریافت کر کے اور اس کو پہنچانا بھی انسانوں تک وہ بھی کرتا ہے، وہ رسول بھی ہے، پہنچانا اس کا کام ہے. لیکن جو رسول کے